أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. وتعالى قرآن الحكيم في جسم منتخب نصاب کا بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن حکیم کے ان مقامات کا باضابطہ مطالعہ شروع کریں کہ جو اس حصے میں شامل ہیں، ایمان کے بارے میں بعض بنیادی باتوں پر غور کر لینا چاہیے. یہ گویا ایک مختصر سی کتاب الایمان کے لیے، یا اسے ایک پرائمر آن ایمان قرار دے دیا جائے. اس میں میرے سامنے ایمان کے موضوع پر سات عنوانات سے مختصراً گفتگو کرنا ہے. اولاً یہ کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے. ثانیاً یہ کہ ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے. ثالثاً ایمانیات ثلاثہ اور ان کا باہمی رب سے تعلق ہے. رابعاً ایمان کے دو درجے یا دو مرتبے یا دو پہلو. خامساً ایمان اور عمل کا باہمی تعلق ہے. سادساً ایمان کا تعلق امن سے. اور سابعاً ایمان کا تعلق جہاد سے. اب پہلے موضوع پر آئیے. عربی زبان کے 99% سے زیادہ الفاظ چھ حرفی مادے سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسے علم، عین، لام اور میم. اس سے بے شمار الفاظ بن جائیں گے. عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، علامہ بھی ہے، متعلم بھی ہے. اسی طرح لفظ ایمان کا چھ حرفی مادہ ہے امن، جس کا مفہوم ہر شخص کو معلوم ہے. لفظ امن بطور اسم بھی مستعمل ہے اور بطور فعل بھی. شناسی مجرد میں امن یا امنوں کے معنی ہے امن میں ہونا. اس سے اسم قائل ہے آمن. آمن یہ ہے جو امن میں ہے، سکون میں ہے، چین میں ہے. جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا وَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. تم ان شاء اللہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے پورے امن کی حالت. جس سے اتنے مفعول بنے گا مأمون، وہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ. تیرے رب کا عذاب ہرگز ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے کوئی نسمت ہو سکے، جس سے کوئی شخص نڈر ہو سکے. خلاصہ مزید تھی کہ باب افعال میں اسی مادے سے مصدر بنے گا ایمان. اور ایمان کے لفظی معنی ہوں گے امن دینا، امن بخشنا. یہاں اس میں قائل بنے گا مؤمن، امن دینے والا، امن عطا فرمانے والا. چنانچہ اسی معنی میں یہ لفظ اسماء الحسنی میں شامل ہے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن الله تعالى عنه امن بخشنے والا، امن عطا فرمانے والا. اب ذرا ایک بات اور. اکثر زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی वर्ब के बाद प्रपोजिशंस के चेंज होने से मानी बदलते हैं। जैसे अंग्रेजी में तुझे, लेकिन तुझे वक्त एंड तुझे यंग मफहूम कुछ बदल गया। यही मामला अरबी में है, अफाल के बाद हरूफ के इजाफे से मानी बदलते हैं। अगर कि अरबी जबान में मानी का कत्ल और बोध इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि दूसरी जबानों में, कोई न कोई रब का ताल्लुक कायम रहता। ईमान के बाद अगर हर्फ लाम या बे का इजाफा हो जाए, आमना लहू आमना बिही, तो इसके मानी होंगे किसी की तस्दीक करना, किसी की बात मान लेना। सिर्फ इस हर्फ के साथ कि हर्फ लाम के इजाफे से वो तस्दीक सामने आती है कि ये सब करी है, बस मान लिया। जबकि हर्फ बे के साथ वो तस्दीक मुराद होती है जो पूरे वुसू करे समाज के साथ, पूरे यकीन के साथ। आमना बिही, उसकी बात को पूरे तस्दीक कल्बी के साथ, पूरे वुसूक और यकीन के साथ माना। इस्तेमाल लफ्ज ईमान कहीं कहीं कुरान मजीद में मान के साथ भी इस्तेमाल हुआ है। आमना लहू लूत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हजरत लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अक्सर देख कर जब ये लफ्ज इस्तेमाल आता है तो हर से दो के इजाफे के साथ आता है। अल इस्लाम नून जालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिलग़ैब। आगे चल कर आता है अल्लज़ीन यूमिनून बिमा अंज़िला इलैका वमा अंज़िला मिन क़ब्लिक। आया दिन में हम पढ़ चुके हैं वलाकिन वल बिर्रा मन आमना बिल्लाह वल यौम लाखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबीयीन। सूरह बकरा के आखिर में आता है कुल आमना बिल्लाह। अक्सर देख कर इस्तेमाल लफ्ज ईमान दो के इजाफे के साथ आता है। वो बात जो अर्ज की गई थी कि अगर के हरूफ के इजाफे से या प्रपोजिशन के बदलने से मानी बदलते हैं, लेकिन इस मादे के असल मफहूम से ताल्लुक रखता नहीं, उसको यहां समझ लेना चाहिए कि किसी की तकलीफ करना दर हकीकत इसे अमन देना है। अगर किसी ने आकर कोई बात कही और आपने तरदीद की, तो इस तरदीद में यहां वो रद्द सदा है, यहां झगड़ा है, यहां बहस तकरार है, ये सरसरी की भी बहस तमहीस हो सकती है और यही रद्द सदा बढ़कर एक फसाद की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और अगर इसकी बात मान ली तो अब अमन है, चैन है, कोई तकादम नहीं। लिहाजा इस अमन के साथ ताल्लुक मौजूद है कि जिसकी तस्वीर की गई है गोया से उसे अमन दिया गया। अब आइए ईमान के इस्तेमाल मफहूम के साथ। ईमान दर हकीकत नाम है अंबियाए कुरान की तस्दीक का, जो खबरें वो दें, जो तालीमात वो लाए, उनकी तस्दीक का नाम ईमान। वो कहा जाएगा तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान नाम है इन तमाम बातों की तस्दीक का जिनकी खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां गौर करना होगा कि अंबियाए किराम ने बिलउमूम और जाहिर है कि उनकी तालीम का तकमीली दर्जा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। अंबियाए किराम ने बिलउमूम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस उन बातों की खबर दी जिनकी तस्दीक का नाम ईमान। اگر اجمالاً بیان کیا جائے اس لیے تو یہ مضمون یا تو بہت طویل ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو جو خبریں انبیاء کرام نے دی ہیں ان میں سے اولین اور اہم ترین یہ ہے کہ یہ وسیع عریض سلسلہ کون مکان، یہ کائنات، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعت کا تاحال انسان کو جو علم نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، یہ حادث بھی ہے پانی بھی، ہاں ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہستی تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، کسی پہلو سے کوئی پتا نہیں، وہ جملہ صفات کمال سے متفق ہے نہ تمام و کمال، جس خیر کا تم تصور کر سکتے ہو، جو قدر بھی تمہارے تصور میں آ سکتی ہے، وہ تمام اخبار اس میں بدرجہ تکمیل موجود، اب اسے نام کا کوئی بھی دے لے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اور نبی ان سے کہیے کہ چاہے اللہ کا کر پکار لے چاہے رحمان، اس سے کوئی فرق لاتے نہیں ہوتا، اور یہ جان لے کہ جس کو تم پکار رہے ہو کل اسماء الحسنى اسی کے، تمام صفات حسنا ہے، تمام صفات کمال اس کی ذات میں موجود ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، نیس سے حق کیا، عدم سے وجود بخشا، یہ تخلیق الا اجل مسمى ہے، ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ تخلیق بالحق ہے، با مقصد ہے، پر تفصیل ہے، نتیجہ تیز ہے، اس تخلیق کا نقطۂ عروج انسان ہے، خلق اللہ آدم على صورته، حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں اور تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں، ان گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، قرآن مجید میں بھی انسان کے اصل مخلوقات ہونے کے مختلف شہریوں کو نمایاں کیا، علم آدم الاسماء كلہ وعلم آدم الاسماء كلہ، وہ مقصود ملائک ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، مختلف تعلیم ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی انسان کے لیے پیدا کیا گیا، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ اس تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، اس انسان کی یہ زندگی جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، یہاں پیدائش سے لے کر موت تک، یہ تو اس کی زندگی کا بڑا ہی مختصر تھا، محدود تھا، اور کل زندگی کے مقابلے میں حقیر سا لگتا ہے، اس کی زندگی ایک بڑا طویل عمل ہے، تو اسے پیمان آئے امروز سربا سے نماز یا ودا توہم دوا ہر بل دوا ہے زندگی، موت معدوم ہونے کا نام نہیں، ایک حالت سے یا ایک عالم سے دوسری حالت یا دوسرے عالم سے منتقل ہونے کا نام، موت زندگی کا رکھا ہے، یعنی آگے بڑھنے بننے کا، اصل زندگی آخرت کی زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، خاص سے انہیں معلوم ہوگا، اب زندگی کی اس مختلف حصے میں تقسیم کیوں ہے، یہ موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں تخلیق کیا گیا، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے کیا گیا کہ اس حیات دنیا کو ایک امتحانی وقفہ قرار دیا گیا. یہ جان کر پرکھ کر امتحان کا دور ہے. ان دنوں ہستی سے تو ابرا ہے مانندے خباب, اس دعا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا. وہ دن کہ جس دن پوری نئے انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمام انسان اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس روز اس امتحان زندگی کے نتائج نکلیں گے. کچھ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے, اور کچھ لوگ اس کے حق کو درگزر سے ہم کنار ہو کر فراحن و ریحان و جنت نعیم کے مزے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیتے. اب تک یہ ذکر کیا گیا, انہیں اگر جمع کر دیا جائے تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ, اللہ کا ایمان اور آخرت کا ایمان. ایک تیسری بات جس کی انبیاء اور رسل نے خبر دی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس امتحان میں مبتلا کیا تو بہت کچھ دے کر, بہت سی صلاحیتیں اور استعدادات سے مسلح کر کے اس امتحان میں بھیجا. اسے سماعت دی, اسے بصارت دی, اسے عقل و شعور کی قوتوں سے نوازا, اس نے نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کی. بڑا پیارا انداز ہے سورہ بحر کی حکایت کا, انا خلقنا الانسان من نطفه امتزاج مبتلی فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نقطے سے پیدا کیا تاکہ اسے ڈانٹے پرکھے آزمائے, بس ہم نے اسے سماعت بسارت دینا. پھر یہ کہ ونفس لما صلاها فالهمها فجورها وتقواها, فجور و تقوا کی تمیز نفس انسانی میں بڑی خدا ہے. زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سے نتائج ہیں, بہت سی فیکلٹیز ہیں جو انسان نے ودیت کر کے اسے اس امتحان میں مبتلا کیا ہے. ہر انسان ان استعدادات کی بنیاد پر مسئول ہے جواب دے. ہاں, کوئی اور اضافی سلسلہ ہدایت نہ ہوتا, کوئی نبوت, کوئی رسالت, کوئی وحی, کوئی انزال کتب, کوئی ارسال رسل, کوئی نزول شریعت, کتنا ہوتا تب بھی انسان مسئول تھا, جواب دے تھا اپنی ان کی استعدادات اصلیہ کے لیے. لیکن اللہ کا مزید فضل و کرم یہ ہوا, اس کی رحمت میں تقاضی ہوئی کہ اس امتحان میں انسان کی مزید بدتمیزی کی جائے. لہذا ایک خاص ذریعہ علم جس کا نام وحی ہے, اس کے ذریعے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو, چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں کو منتخب کر کے ان کے پاس اللہ نے علم حقیقت بھیجا, علم ہدایت بھیجا, انسان کے عقل کی جلا کو جلا بخشنے والی, اس کے فکر کے لیے نور, اس کے حمل کے لیے رہنمائی, زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطہ, ایک معتدل طریقہ, صلاح قبیل اور صراط مستقیم کی صورت میں نازل فرمایا. اس پورے سلسلے کا نام یعنی سلسلہ وحی, انزال کتب, بعثت انبیاء, ارسال رسل, ان سب کا نام ایمان بالرسالہ. یہ ہے وہ بنیادی تعلیمات جن کی تصدیق کا نام ایمان, انبیاء کرام کے خبر دینے کی بنیاد پر, ان کی اتھارٹی کی سند پر ان باتوں کو تسلیم کر لینا, گویا انبیاء کے دعوے کی تصدیق کرنا, یہ ایمان. ان ایمانیات ثلاثہ کے مابین ایک عجیب نسبت تناسب بھی ہے جسے یہاں پہچان لینا چاہیے. کسی بھی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصل ایمان ایمان باللہ ہے. بقیہ دونوں ایمانیات، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ ایمان باللہ کے فروع ہے، اس کی کرائری. ایمان بالآخرت کیا ہے؟ اللہ کے عدل کا ضرور. ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت و ہدایت کا تکمیلی درجے میں ضرور. گویا کہ نظری اور علمی اور اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یہی وہ بات ہے جو اس طور سے ہمارے یہاں بیان کی گئی کہ ایمان مجمل اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمنت باللہ سما ہوا بے اسمائی ہی و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ کا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام. میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے اور تصدیق کر رہا ہوں دل سے. یہ ایمان مجمل ہے، گویا کہ کل ایمان ان الفاظ میں آ گیا. لیکن وہی ایمان جب تفصیلی صورت اختیار کرتا ہے، ایمان مفصل، تو اس میں بقیہ ایمانیات بھی شامل ہو جاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اب یہاں ایمان باللہ، ایمان بالآخرة، ایمان بالرسالت، ان تینوں کا مجموعہ آ گیا. تو اصولی اور نظری اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، لیکن ایک دوسرے پہلو سے، عملی پہلو سے، انسان کے اخلاق اور اس کے عملی رویے پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان اور اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ. اگر آخرت کا یقین ہے، جزا و سزا کا یقین ہے، جنت و دوزخ کا یقین ہے، بعد و بعد الموت کا یقین ہے، تب انسان کا عمل درست ہوگا. ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات باری تعالیٰ کی ہے، کن جہن کرنا جائے ایک ذہنی تعلیم کی شکل اختیار کرنا. جو چیز کے انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی وہ اپنی بیان سے کل ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. یہ رب کی طرف رجوع، رب کی طرف لوٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یقین اور یہ عقیدہ اور یہ وثوق جس قدر گہرا اور پختہ ہوگا عمل پر اتنی ہی چھاپ کرے گی، اتنے ہی اثرات نمایاں ہوں گے. ایک تیسرا پہلو ہے جس کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. یہ ہے قانونی پہلو، یہ ہے فکری اور فری پہلو. اس کے پہلو سے اصل کثرت ایمان بالرسل ہے. ایمان باللہ بھی صرف وہ معتبر ہوگا کہ جس میں اللہ کو ان صفات و اسماء کے ساتھ مانا جائے جن کی خبر رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مجرد ایک خالق، مجرد الٹیمیٹ کاز، یا دی ان مووڈ موور، یا دی ابسولیوٹ ریئلٹی، یا ابسولیوٹ بینگ، کسی وجود مطلق کا مان لینا، کسی سبب اول کا مان لینا، یہ ایمان باللہ نہیں کرلائے گا جب تک کہ اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانا جائے جن کی خبر ہمیں نبوت کے ذریعے ملتی. اسی طرح مجرد یہ چیز کہ کوئی اور عالم ہے انسانی اعمال کی کہ نتائج کہیں نکلیں گے، یہ بات ایمان بالآخرہ نہیں کرلائے گی جب تک کہ ان تمام تفاصیل کی تصدیق نہ ہو، ان تمام تفصیلات کے ساتھ نہ مانا جائے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ قانونی اور شرعی اور فکری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت. بقول علامہ اقبال کہ بہ مستصعب رسا فی اطراف دین حلو اگر بہ عمر رسیدی تمام دین لگتی. یہ ہے ایمانیات صلاحات اور ان کا باہمی رب کا تعلق. مختلف اعتبارات سے ہر ایک کی ریلیٹو امپورٹنس اعتباری اہمیت. اب آئیے چوتھی بحث کی طرف, یعنی ایمان کے دو درجے یا دو مرتبے یا دو پہلو. ایمان کے ان دو درجوں یا پہلوؤں کی پہچان کے لیے بہت آسان طریق یہ ہوگا کہ ان الفاظ پر غور کیا جائے جو ایمان مجمل کے آخر میں آتے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان حقائق ایمانیہ کا اقرار, اعتراف, اعلان اپنی زبان کرتا ہے. اس کو اصطلاح میں شہادت بھی کہتے ہیں, اور کلمہ شہادت در حقیقت اسی کا خلاصہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. زبان سے اقرار آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه, یا آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کا ابتدائی درجہ, ایمان کا پہلا مرحلہ, یا یوں کہہ لیا جائے کہ یہ ایمان کا قانونی مرتبہ یا ایمان کا قانونی ذریعہ. اس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پر کوئی شخص وہ پہلے کسی نسل, کسی عقیدے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, گویا کہ تالا پلان کر کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ اس معاشرے میں شریک ہے, اس اجتماعیت میں ایک فرد ہے, اس ریاست کا ایک شہری ہے جو اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہے. یہ ہے ایمان کا پہلا یا قانونی مرحلہ, اور اسی کو اصطلاحاً اسلام بھی کہا جاتا ہے. ایمان کا دوسرا درجہ ہوگا ان تمام امور پر دل میں ایک یقین کا پیدا ہو جائے, تصدیق بالقلب کا مطلب. ان تمام حقائق کی تصدیق انسان کر رہا ہے اپنے قلب کی گہرائیوں سے, پورے وثوق اور یقین کے ساتھ. یہ ہے ایمان کا تکمیلی مرحلہ یا ایمان حقیقی کا مرحلہ. اور جاننا چاہیے کہ اصل یہ ہے جو مطلوب ہے, اور اصل یہ ہے کہ جس پر آخرت میں معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں. کسی نے ان تمام باتوں کا اقرار صرف زبان سے کیا ہے, یا کسی کے قلبی بھی اس کے ساتھ باقی ہے. یہ ہے وہ ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے, جسے ہم حقیقی ایمان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. ایمان کے دو درجے, یعنی قانونی ایمان اور حقیقی ایمان, ان کے فرق کو تصادق کو سمجھنے کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 بہت منی تھی. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کو اس منتخب نصاب میں اعمال صالحہ کی بحث کے ضمن میں آئے گی, لیکن یہاں اجمالی حوالہ ضروری ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا, اے نبی یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم, فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ایک ایمان وہ ہے جسے یہاں اسلام سے تعبیر کیا گیا, جس کا تعلق اقرار باللسان سے, لیکن وہ مطلوب ایمان یا حقیقی ایمان جس درجے تک پہنچنا صلاح اخروی اور نجات اخروی کے لیے ضروری ہے, وہ ایمان ہے جو قلب کی گہرائیوں میں یقین بن کر جاری ہوگا. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ اسلام اس دنیا میں بھی ایک معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کرتا ہے, جس کے لیے یہ تعین ضروری ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں. اس کے لیے کچھ بنیادی معیار ہے کہ جو مقرر کر دیا گیا, اس میں کچھ اعمال ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام سے تعریف کرتے ہیں. اور ایمان کا ایک جز شامل ہے اقرار باللسان, اس لیے کہ تصدیق بالقلب والا پہلو ہماری بحث تمہید کا, ہماری جانچ پرکھ کا موجود نہیں بن سکتا. ہمارے پاس کوئی آلہ ایسا موجود نہیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ کسی کے دل میں وہ ایمان موجود ہے یا نہیں. لہذا جیسے ہی کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کرتا ہے ہم اسے مسلمان مان لیں, الا کہ بعد میں معلوم ہو کہ وہ بنیادی ایمانیات پینے سے کسی چیز کا منکر ہے, منکر ہے, یا اسلام کی کسی اور بنیادی تعلیم کا انکار کر رہا ہے, اس صورت میں اس کی تقسیم ہو جائے گی, اس کو ملت سے کاٹ دیا جائے گا. لیکن جب تک یہ معلوم نہ ہو ایک شخص مجرد کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا اور اس کا اسلام تسلیم کرنا ہے. چنانچہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے سیرت نبوی سے, ایک جنگ کے موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کو بہت ہی محبوب تھے, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب ایک کافر ان کی تلوار کے عین قد میں آ گیا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, اس نے فوراً کلمہ شہادت کر دیا. اب یہ 99% سے بھی زائد ایک یقینی صورت ایسی تھی اور حضرت اسامہ نے یہی رائے قائم کی کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کہا, لہٰذا انہوں نے اپنی تلوار کو نہ روکا اور اس شخص کو قتل کر دیا. اس واقعے کی خبر جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو آپ نے اشارے ناراضگی فرمایا. حضرت اسامہ نے وہی وضاحت پیش کی کہ حضور اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, حضور نے اس کی تبدیل نہیں فرمائی. لیکن آپ نے ساتھ فرمایا کہ اے اسامہ, قیامت کے دن کیا جواب دے دے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف اس طرح کا لکھا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلاش کر لیا. یہ ہے اہمیت اقرار باللسان کی, اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھے جانا اس کی اصل جڑ اور بنیاد اور اساس یہی تھی. اسی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے, اسی کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی شہریت کا فیصلہ ہوتا ہے. البتہ یہ اقرار باللسان صرف اس دنیا میں ہوتی ہے, آخرت کے فیصلے اس حقیقی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے جس کو تصدیق قلبی سے تعبیر کیا جائے گا. ان تمام حقائق پر یقین جو قلب کی گہرائیوں میں جاگری ہو گیا ہے وہ ہے حقیقی ایمان. ایمان کے ان دو درجوں یا ایمان کے ان دو مرتبوں یا ایمان کے ان دو پہلوؤں کی معرفت, ان کی پہچان, ان کے فرق اور تفاوت کو سمجھنا, ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر جو اہمیت ہے اس کا فہم, یہ چیزیں بڑے بڑے بنیادی اور پیچیدہ مسائل کے حل میں ملی. اب آئیے پانچویں بحث کی طرف, اور وہ ہے ایمان اور عمل کے باہمی تعلق سے متعلق. یہاں ابتدائی میں یاد کر دیا جائے اور ہماری چوتھی بحث اور پانچویں بحث کے مابین جو گہرا رب سے تعلق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بھی یہ مناسب ہے تو یاد کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں ایمان کے بارے میں ایک اختلاف رائے, ایک کنٹروورسی بڑی پرانی ہے. ایک طرف رئیس الفقہاء ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دوسری طرف سيد المحدثين ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، ان دونوں کی طرف ایمان کے بارے میں جو موقف منسوب ہیں ان میں بظاہر موجود مطلقین ہیں، تباین اور تضاد کی نسبت ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الایمان قول ولا یزید ولا ینقص، ایمان صرف قول کا نام ہے اور یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص، ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام اور وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی. یہ دونوں اقوال جیسا کہ عرض کیا گیا بظاہر بالکل ایک دوسرے کی ضد، بظاہر وہ جو مطلقین کے حامی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر صداقت موجود، دونوں اپنی اپنی جگہ پر سب کی سب درست ہے. فرق صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول رحمہ اللہ اس قانونی ایمان سے متعلق ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان کو ایک قانونی حیثیت ایک لیگل اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے. مسلمان معاشرے کے فرد اور مسلمان ریاست کے پوری کی حیثیت، یہ قانون، یہ قانونی ایمان واقعتاً اس کا تعلق ان قتل انسان کے قول سے ہے، جیسا کہ کیا جا چکا اس کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے. اس میں تصدیق بالقلب زیر بحث آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں. اور یہ لیگل اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد و زاہد ہے تو اس کے قانونی حقوق زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر ایک شخص کچھ فاسق و فاجر ہے، غیر مرتاب ہے، لیکن بہرحال ایمان کے قانونی ایمان کے جو بنیادی تقاضے جو ادا کر رہا ہے اس کی تفصیل نہیں کی گئی، اس کے قانون ملت سے پہنچا نہیں گیا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے معاشرتی یا سیاسی حقوق کم ہوگا. میں اس کو ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں. بالکل دو دل مطلقین کے دو صورتوں کے سامنے لاتا ہوں کہ بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المومنین اور دوسری طرف عبداللہ ابن ابی علیہ ما علیہ رئیس المنافقین، اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں یہ نہ ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ مال ملتا اور عبداللہ ابن ابی کو کم دیا جاتا، قانون کے نظام میں برابر. وہ لیگل اسٹیٹس جو ایمان قانونی کی بنیاد پر کسی انسان سے اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ تو ایک جامد حیثیت ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. اس میں آل اور من کا قانون اپلائی ہوگا، اگر مسلمان ہے تو کل کے کل حقوق اس کے حاصل، اگر مسلمان نہیں ہے تو کل کے کل حقوق اس کے فرض ہے. یہ ہے وہ بات جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر فقیر ہے. معاملات کا قانونی پہلو ان کی نگاہ کے سامنے زیادہ تھا، لہذا ایمان کے بھی قانونی پہلوؤں پر وہ بحث کر رہے ہیں. والی ایمان قول لا یزید ولا ینقص، اس واقعے کی روح سے ایمان اور عمل ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے اور سب کی سب درست ہے کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی کی تفسیر نہیں کی جائے. نماز کا منکر کافر ہوگا، نماز کا فارغ کافر نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا آپ اسے اس کی سزا دیں گے، تازی راحت ہوگی، لیکن کافر نہیں کریں گے. لیکن جو شخص روزے کا منکر ہو جائے گا اس کی تفسیر کر دی جائے گی. گویا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار تقدیر کو مستلزم ہے، لیکن عمل کی بنیاد پر کسی کی تقدیر نہیں کی جائے گی. فاسق بھی مسلمان ہوگا، فاجر بھی مسلمان ہوگا، اور اس کے وہ جو دنیوی حقوق ہیں بحثیت مسلمان، ان میں سے اس کے عمل کی بنیاد پر کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. لیکن دوسری طرف آئیے، ایمان حقیقی ہے وہ ایمان جس کے بارے میں سب چیز درست ہے. امام بخاری کا یہ قول یعنی مان قول و عمل, اس لیے کہ یقین یہ شے ہے جو انسان کے قول اور عمل کو ایک دوسرے میں طرف کرتے ایک وحدت کلی کی شکل دیتی ہے. انسان کا عمل اس کے یقین کے خلاف نہیں ہوتا. یقین اگر ہے تو اس کا ضرور عمل کی صورت میں لازم ہوگا. اس ایمان حقیقی کی سطح پر ایمان اور عمل بے جدا کیٹیگریز نہیں رہتے, بلکہ وہ عبادت کی شکل اختیار کرتے ہیں, جس کی طرف وہ احادیث جن کا حوالہ اس سے پہلے سورت العصر سے ظلم میں دیا جا چکا ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سخت مومن نہیں, وہ سخت مومن نہیں, خدا کی قسم وہ سخت مومن نہیں. جب پوچھا گیا کون, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کی ایزا رسانی سے اس کا تراسی عمل میں نہیں. یہاں کسی چوری اور ڈاکے کا ذکر نہیں, یہاں کسی سکھ کا ذکر نہیں, یہاں کسی گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں. مجرد سوئے ہر بد اخلاقی کو ایمان کی نفی کا ایک کتنا بڑا ثبوت کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ کی قسم کھائی. اب کیسے باور کیا جائے کہ ایمان اور ہے عمل اور؟ وہ حدیث ذہن میں لائیے کہ لا یغنی زانی ہی نہ یغنی نہ ہی مومن, کوئی ثانی حالت ایمان میں چلا نہیں سکتا, کوئی شور حالت ایمان میں چلا نہیں سکتا, کوئی خرابی حالت ایمان میں خراب نہیں کی جاتا. جس وقت اس عمل کا صدور ہو رہا ہوتا ہے وہ حقیقی ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے, جس کو آپ نے بعض دوسرے اپنے فرمودات میں یوں تقریباً ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر منجلاتا رہتا ہے, اگر پیدا کرتا ہے تو واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے ورنہ رک جاتا ہے. یہ ہے وہ ایمان حقیقی کہ جس کی سطح پر سب چیز درست ہے. قول ایمان بخاری رحمہ اللہ کا خالی ایمان قول و عمل, ایمان اور عمل میں کوئی دامن کا ساتھ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے, یہ ایک ہی وحدت کے دو اجزاء ہیں یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں. اور یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں یقیناً درست ہے وہ بات بھی کہ یزید و ینقص بڑھتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, یہ تو ہر ایک کا مشاہدہ ہے, ہر سب کا ذاتی تجربہ ہے. پہلے یقین کی صحبت میں بیٹھیے, یقین میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی نیک کام کیجیے, محسوس ہوگا کہ دل میں ایمان کی حرارت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے, ادادگی ہوئی ہے. قافلے کی صحبت میں بیٹھیے جہاں تھکے ہو رہے ہیں, جہاں صرف دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں, تو بہت محسوس ہوگا کہ دلی یقین میں کچھ کمی آئی, کچھ پردے پاری ہو گئے, کچھ تجاوات پاری ہوئے, کچھ ایمان کی حرارت پر جیسے راک سی آ گئی ہے. یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اور قرآن مجید جب کہ زیادت ہم ایمان, کیسے ممکن ہے کہ ایمان کے علاقے اور اس کی کمی کا انکار کیا جائے؟ گویا کہ دونوں باتیں سب کی سب درست ہیں, یہ بھی کہ ایمان قول لا یزید ولا ینقص, لیکن اس کا معنی مختلف ہے. یہاں پوری بحث قانونی ایمان سے, یہاں اس دنیا سے متعلق جو پہلو ہے وہ دور بحث ہے, پر یہ قول بھی سب کی سب درست ہے. قال ایمان قول و عمل, ایمان قول و عمل دونوں سے مجموعہ کا نام ہے. یزید و ینقص یہ بھٹتا بھی ہے بھٹتا بھی, یہ ہے وہ حقیقی ایمان جو قلبی یقین سے جسے تعبیر کیا جانا چاہیے, جو ایک نور بن کر انسان کے قلب میں جادوگر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں چھپا دیا ہے, تمہارے دلوں کو اس نور سے منور کر دیا ہے. یہ ہے ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کے ضمن میں امت کے دو عظیم اشخاص, دو ائمہ دین. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بغیر بات کرنا ممکن ہے تو وہ جنت الفردوس میں بستا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو نظر انداز کرنا ممکن ہے تو وہ بھی حماقتوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. یہ دونوں در حقیقت دین اس کے دو ستون, ایک طرف وہ پہاڑ ہے جو جن کے فریقین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک طرف محدثین ہیں، جن کے سید الطائفہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور ان دونوں کے اقوال، ان دونوں کے موقف سب چیزیں درست ہیں، لیکن اپنے اپنے محل و مقام پر. اب آئیے چھٹی بات کی طرف. ایمان کا امن سے تعلق، میں نے ابتدائی عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں جیسا کہ تصریحا قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء. اب آئیے پانچویں بحث کی طرف، یعنی ایمان کا تعلق امن سے. میں اس سے پہلے اکثر چکا ہوں کہ عربی زبان میں ایک سو حرفی مادے سے الفاظ نکلتے ہیں اور نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا تعلق مانوی طور پر اپنے اس مادے سے، اپنی اس جڑ سے منقطع نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کو تصریح دی گئی کہ مثل کلمہ طیبہ کا خبر طیبہ اصلہا ثابت و فرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس شجرہ طیبہ کی ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. یہی خاصہ ہے عربی زبان کا. ایمان کا تعلق امن کے ساتھ قائم رہے گا، لفظاً بھی اور معنی بھی. اور یہاں یہ بات جان لیجیے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے. اسی کے لیے میں نے تقریر کے آغاز میں سورہ الانعام کی آیت کہی تھی، جو وارد ہوئی ہے سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے تمام معبودان باطل کا انکار کیا اور گویا کہ عالم بغاوت بلند کیا، تو قوم کے کچھ بڑے بوڑھوں نے انہیں ڈرایا کہ تم پر اب ہمارے معبودوں کی پکار کریں، اب تیار ہو جاؤ کہ تم ان کی غیظ و غضب پر شکار ہوگی. جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا کیا خوف، تم اپنی بے خوفی دیکھو کہ تم اللہ سے بے خوف ہو. یہاں الفاظ آتے ہیں کہ ایم پر کہنے حق کو بالامن ان کن کن تعلم، امن کا، سکون کا، اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے دونوں گروہوں میں سے، کس کو زیادہ حق سمجھتا ہے؟ جیسے اطمینان اور سکون حاصل ہو. فرمایا جواب خود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی نہ کے شرک سے آلودہ نہ ہونے دیا، وہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. وهم مرتدون اور ہدایت یافتہ منزل مراد تک پہنچنے والے لوگ بھی یہی. معلوم ہوا کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے، لیکن یہ کیسے؟ اسے دو مراتب میں، دو درجے میں سمجھنا ہوگا. انسان کے لیے ایک وہ امن ہے کہ جسے ہم ذہنی اطمینان سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ امن ہے کہ جسے ہم قلبی سکون اور قلبی اطمینان سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان انسان کو ان دونوں نعمتوں سے بناتا ہے. پہلی بات پر غور کیجیے، انسان جو واقعی انسان ہو، انسانوں کی صورت میں صرف حیوانی سطح پر زندگی بسر نہ کر رہا ہے، جو کسی درجے میں عقل کے بلوغ سے پہنچا، جو شعور کی کیفیت سے دوچار ہوا ہے، وہ اپنے شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اسے کائنات نظر آتی ہے، خود اپنا وجود، اس کائنات کی ابتدا انتہا کچھ معلوم نہیں، خود اپنے بارے میں کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ معلوم نہیں. ایک ایسی کیفیت ہے کہ سنی حکایت حقیقی سے درمیا سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہ آئے، زندگی ان سوالوں کا جواب نہیں پا لیتا اس شریر بے چینی سے مارش کرتی ہے، اس شریر اضطراب اس کا کام جاتا ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی شخص لاہور سے ریل میں سوار ہو کراچی جانے کے لیے اور کہیں اپنائے سفر میں کسی مرحلے پر وہ کسی حادثے سے بیکار ہو جائے جس سے اس کی یادداشت دائر ہو جائے، اسے کچھ یاد نہ رہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے چلا تھا، میرا گھر بار کہاں ہے، میرے عزیز اور اقارب کون سے ہیں، میں جا کہاں رہا ہوں، میں کس نیت اور کس ارادے سے ریل میں سوار ہوا تھا، ایک عزیز خلا تھا احساس اسے ہوگا کہ شریر الجھن اس پر کاری ہوگی۔ اس کے سامنے بس یہ ہوگا کہ ریل رواں دواں ہے، وقت وقت سے رکتی ہے، کچھ لوگ اترتے ہیں، کچھ خراب ہوتے ہیں، اس سے جائے گی تو کچھ کرتے ہیں، ذرا اس کو اپنے اوپر کاری کر کے دیکھیے، آپ محسوس کریں گے کہ کبھی اس کے راہ کی کبھی گھٹن ہے، ایک عجیب بے چینی ہے کہ بیکاری ہوگی۔ ایمان ان تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سفر زندگی کی ابتدا اور انتہا معیت ہو گئی، کائنات کی حقیقت بھی منتخب ہوئی، اپنی حقیقت بھی منتخب ہوئی، اپنی زندگی کی حقیقت بھی منتخب ہوئی، زندگی کے تمام بنیادی سوالوں کا جواب مل گیا، بالکل ایسے کہ جیسے گھٹا دو اندھیرے میں ایک دم بجلی روشن کر دی جائے اور ماحول منور ہو جائے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھتی ہوئی نظر آنے لگے، وہ بے چینی جو انسان کے اندھیرے میں ہوتی ہے، اشیاء موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، انسان کو اضطراب لاحق ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ہر سے اپنی اپنی جگہ نظر آتی ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اضطراب رکھا ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں ایمان انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے، اس کے ان تمام بنیادی سوالات کا اسے جواب ملتا ہے۔ یہی ہے جس کے تقریباً قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا کہ کیا وہ سب اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کیا وہ سب زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، یا وہ سب جو سیدھا کھڑا اپنی منزل مقصود کی طرف سے قدم کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ سب جسے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری منزل مقصود کیا ہے، میرے سفر حیات کی آخری منزل کون سی ہے۔ ایمان انسان کو یہ ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ اگلے مرحلے پر آئیے، اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو ایسی بہت سی قوتوں کے مابین گھرا ہوا پاتا ہے کہ جو جن سے اسے تکمکت کا سامنا ہے، نظر بھاگنا ہونا ہے، ایک تصادم ہے، ایک سرگل فرق ڈسٹنس ہے، ایک تنازل بقا کی کیفیت ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، مختلف عوامل اس کا راستہ روکتے ہیں۔ اس حالت میں ایک انسان تو وہ ہے جو اس تکمکت میں مبتلا ہے، بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی رفیق کے، بغیر کسی ہمدرد کے، بغیر کسی خود پناہ کے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس قسم کے حیات میں مبتلا ہے لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا ایک ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ساتھی ہے اہل ایمان کا، وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ میری مصلحتوں کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہے، وہ میرا حمایتی اور میرا مددگار۔ حمایتی بھی کون؟ جو اعلیٰ کل شعین حدیث ہے، مددگار وہ کہ جو کل میں شعین والی میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں کہ تردم بچے بھارا فیصلہ خدانی حسابوں کا میں دیکھتا ہوں۔ جیسے کہ کہا کسی کہنے والے نے کہ اگر میں خود اپنے معاملات کے بارے میں سوچوں فکر میں گھر کارے میں آزارے میں، یہ در حقیقت اپنے لیے آزار، اپنے لیے طرح طرح کے غرض خود مول لینے کے مترادف ہے، اپنے معاملات کے حوالے کرے۔ اگر یہ تعلق قائم ہو گیا ہے، یہ ایمان کا اصل ساتھی ہے جس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم سورہ حامیم اسجدہ کے الفاظ میں دیکھ چکے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یہ ہے وہ کیفیت, یہ ہے وہ دوستی کا رشتہ, یہ ایمان کا اصل حاصل ہے, یہ ایمان کا نجی نظام ہے. اگر یہ کسی کو واقعی پر نصیب ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر امن اچھا یا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں, ہمارے یہاں کی دیہاتی زندگی میں اگر کسی غریب کاشتکار کو, کسی غریب بھاری کو, کسی بڑے چوہدری کی حمایت حاصل ہو, بڑے زمیندار اور جاگیردار کی حمایت حاصل ہو, وہ رات اطمینان سے سو گا, اسے معلوم ہے کہ میرا میری زیر بتیوں کو یا میرے گائے بھینس کا چرانے والا کوئی نہیں, سب کو معلوم ہے کہ اسے فلاں بڑے چوہدری کی حمایت حاصل ہے, جسے یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ کی حمایت حاصل ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ میرا مددگار ہے, وہ میرا حامی ہے. وہ بات جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق پر برگزار تب بکری تھوڑی سی دیر کے لیے گھبراہٹ جاری ہوئی, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کسی فکر کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی وہ یقین تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ظاہر کیا, جبکہ بظاہر عمل کوئی صورت بچاؤ کی نہیں رہ گئی تھی, سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنے بھائی لشکر سمیت آ رہا تھا, اور کہنے والے نے کہا کہ انا لمدرکون, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ انما یا ربی سیحدین, نہیں ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب موجود ہے, وہ یقیناً تو راستہ نکالے گا. یہ ہے وہ اطمینان, یہ ہے وہ سکون قلبی, یہ ہے وہ انسان کا داخلی پن جو ایمان کا اصل حاصل ہے, یہ ہے ایمان کا لب و لباب, اور یہ ہے در حقیقت کی چیز کہ جہاں تعلق واضح ہو جاتا ہے ایمان کا امن کے ساتھ. چنانچہ یہی وہ لفظ ہے کہ جو اس دعا معصورہ میں وارد ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر مانا کرتے تھے, اللهم اعنه علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام, پروردگار اسلام کو ہم پر طلوع فرما, اس نئے ماہ کا آغاز کرنا امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. بہرحال یہ ہے ایمان کا تعلق امن سے. ایک آخری بحث باقی رہ گئی ہے, یعنی ایمان کا تعلق جہاد سے, لیکن یہ ان شاء اللہ العزیز سورہ حجرات پر جب ہم پہنچیں گے اس منتخب نصاب میں تو وہاں تفصیل آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.